السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی کے ساتھ میں ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر 0800-77789-0800-7789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے رائے لے رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ بھارت نے کرتارپور سے متعلق ہونے والے مذاکرات کو ملتوی کر دیا ہے، جس پر پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی عائد کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی مجوزہ قرارداد پر پاکستان کا اظہار افسوس اور چین کے تحفظات۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کی قرارداد منظور۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے بارے میں بدستور بے یقینی، اور یہاں امریکہ میں مولر رپورٹ کا اجرا، مباحثہ کا اختتام یا پھر سے آغاز۔ تو آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو تجزیہ کار اور مبصر شامل ہیں، ان میں ڈاکٹر معید یوسف، ڈاکٹر منیش کمار اور سحر خان۔ آپ ان تینوں ناموں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ہمارے ان پروگراموں کا بہت ہی مقبول یہ نام بھی ہیں اور حصہ بھی لیتے ہیں، جو کہ پروگرام میں اپنی تجزیے اور رائے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو آئیے، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بھارت نے کرتارپور راہداری کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ 2 اپریل کو ہونے والے طے شدہ مذاکرات کو ملتوی کر دیا اور پاکستان سے بعض معاملات پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ ڈاکٹر منیش کمار سے میرا پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر کمار ابھی نہیں آیا، میں بتایا گیا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں سحر سے بات کرتے ہیں۔ سحر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں، یہاں پالیسی اینالسٹ کے طور پر وہ کاٹو انسٹیٹیوٹ میں ان کا تعلق ہے، ریسرچ کا کام کرتی ہیں اور ان سارے موضوعات پر ان کا بڑا گہرا جائزہ ہوتا ہے۔ سحر، آپ کے خیال میں مذاکرات ملتوی کرنے کی وجہ پاکستان کی کمیٹی میں شامل مخصوص رکن کی وجہ سے ہے، یا پھر آپ کے خیال میں بھارت میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل سخت موقف اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ سحر ہے ہمارے ساتھ؟ سحر، آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کر دیں گی؟
ہاں جی بالکل، میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھتی ہوں، کیا ڈاکٹر منیش کمار ہیں ہمارے ساتھ؟ ابھی تک ڈاکٹر منیش کمار نہیں آئے، کیونکہ ان سے میرا پہلا سوال مجھے کرنا تھا، اور ڈاکٹر معید یوسف بھی چونکہ اس وقت باہر ہیں یہاں امریکہ سے، اس لیے ان سے بھی رابطہ میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے۔ لیکن سحر، میرا یہ سوال تھا کہ بھارت کی طرف سے جو بات اٹھائی جا رہی ہے یہ کرتارپور راہداری کے بارے میں مذاکرات کو ملتوی کرنے کی، اس میں جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایسا مخصوص رکن پاکستان کی کمیٹی میں شامل ہے، سکھ رکن ہے، جن کے بارے میں بھارت کو تحفظات ہیں۔ تو آپ کے خیال میں مذاکرات ملتوی کرنے کی وجہ پاکستان کی کمیٹی میں شامل یہی مخصوص رکن ہے، یا پھر آپ کے خیال میں بھارت میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل سخت موقف اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بھارت چاہ رہا ہے وہ ذرا ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، خاص طور پہ کیونکہ بھارت میں ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ تو جتنے بھی امن مذاکرات کے اندر جو بھارت ایڈیشنز چاہ رہے ہیں یا جو پاکستان سے ایکسپیکٹیشنز چاہ رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ری الیکٹ ہو، تو اس کے سلسلے میں وہ پاکستان کی طرف اور امن مذاکرات کی طرف ایک سور آف انکمپرومائزنگ اور سخت اپروچ اپنا رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آئی تھنک پاکستان کو بہت، خاص طور پہ عمران خان کو بہت کیئرفلی ان امن مذاکرات کو ذرا نیویگیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت یونیک موقع ہے پاکستان کے لیے کہ وہ پوری دنیا کو دکھا سکے کہ وہ واقعی افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور ایسے امن چاہتا ہے کہ افغانستان میں بھی سٹیبلٹی رہے اور پاکستان میں بھی سٹیبلٹی رہے۔
اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر معید یوسف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر کمار سے میرا پہلا سوال تھا، ڈاکٹر کمار، بھارتی میڈیا کی کچھ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی کمیٹی میں ایک سکھ رہنما کی شمولیت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ براہ راست اور براہ راست سکھوں کے گردوارے کے بارے میں ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی شخص کا جو ذاتی موقف کسی اور حوالے سے ہو، اس میں گنجائش کوئی نہیں ہوتی ایسی معاملات کے اندر، تو پھر تشویش کی یہ صورت کیوں کی جا رہی ہے؟
یہ جو انڈیا کی طرف سے جو آبجیکشن اٹھایا جا رہا ہے وہ صرف اس بات کے لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ جو شخص جو پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کے اس میں شامل ہے وہ ایک پرو خالصتانی لیڈر کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے, اور اس لیے ہندوستان جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں کرتارپور کو لے کر کے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے جب تک وہ ویکتی اس کے ساتھ ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے.
جی یہی میرا سوال یہی تھا کہ کیا اس سے زیادہ ہے کچھ
جو ہاں جو آبجیکشن جو اٹھانے کا جو مین مقصد جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ دیکھیے, ابھی یہاں پہ انتخابات چل رہے ہیں اور یہاں پہ کرتارپور کو لے کر کے ایک مدعا بھی بنا ہوا ہے, اور جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ پاکستان نریندر مودی صاحب کے اوپر اس بات کو لے کر کے بالکل تنقید کر رہے ہیں, ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ نے نواز شریف سے ملنے آپ ان کے گھر گئے, ان کی مدر کو آپ نے ساریاں دی, اس لیے آپ جو ہے وہ بالکل کر رہی ہیں. یہ ہندوستان میں ڈیٹ چل رہا ہے کہ بھائی کہ آپ جو ہے پاکستان کے ساتھ سخت نہیں ہیں, اور ادھر بی جے پی کا جو پورا کا پورا کیمپین جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلی ایسی سرکار ہیں جو پاکستان کو سبق سکھا رہے ہیں. تو یہ اس جب الیکشن کا پورا جو سینٹر جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے پاکستان بن جاتا ہے, تو اس لیے ہندوستان کو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی مقام ویسا کوئی بہانہ چاہیے ہوگا, ایسا کوئی دلیل چاہیے ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے. دوسری بات کہ یہ بات چیت ہونی ہے لاہور میں, اب لاہور جائے کون اور کسے بھیجے سرکار, سرکار کا کوئی بھی اگر چلا جاتا ہے
کہ
اس لیے جو یہ مسئلہ جو ہے یہ پورا پیچیدہ ہو گیا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اس لیے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی چونکہ آپ جو آپ نے کچھ جو وعدے کیے وہ وعدے آپ نے پورے نہیں کیے. آپ نے پہلے 5,000 لوگوں کو کہا تھا, آپ 500 کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پرو خالصتانی ہیں, یہ باقی چیزیں جو ہے وہ بعد میں بات کی بات ہے. لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی وجہ سے
سخت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. جی تو بھارت کی طرف سے مذاکرات ملتوی کرنے کے اس فیصلے پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
اب آپ ہی نے جوائنٹ پریس ریلیز کی تھی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکنڈ تھاٹس ہیں, اس کے بعد میٹنگ تو ہوئی کوئی نہیں, اور اگر آپ کو کوئی کنسرن تھا تو آپ ایک ہفتہ پہلے بتاتے, وقت پہ بتاتے تاکہ اس کا جواب تیار کیا جا سکے. تو اب ٹیوزڈے کو میٹنگ ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کوئی سوالات ہیں, تو یہ تو کوئی وہ میٹنگ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ان میں ان سوالات کا حل تلاش کیا جا سکے, اور دنیا میں مستند طریقہ ہے ایگریمنٹ کرنے کا کہ 2-3-4 میٹنگز ہوتی ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر محمد فیصل. ڈاکٹر محید یوسف بہت شکریہ آپ خاص طور پر اس وقت جب کے سفر میں بھی ہیں. یہ ترجمان کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو اگر کوئی اعتراض اٹھانا تھا چاہیے تھا تو اسے مشترکہ اعلامیے میں اٹھانا چاہیے تھا, لیکن مذاکرات سے چند روز قبل ایسا کرنا اور مذاکرات سے الگ ہونا, تو دونوں ملکوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو موجودہ تلخ تعلقات ہیں اسی میں اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے, یا جیسا کہ ڈاکٹر منیش کمار نے بھی اور سحر نے بھی اشارہ کیا کہ چونکہ انتخابات کا وقت ہے اور مودی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سخت رویے کا اظہار کرے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
بہجت میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پاکستان کا موقف میں نے سنا ہے, میں نے یہ پہلے نہیں سنا تھا سٹیٹمنٹ, یہ درست ہے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تھا انتخابات تو آپ کو اس وقت بھی پتا تھی ہو رہے ہیں, تو اگر آپ اس وقت کہہ دیتے جی ہم نہیں بات کریں گے انتخابات تک یا جو بھی اس کا کو بہانہ بنا لیتے تو میرا نزدیک بہتر رہتا ان کی ڈپلومیسی کے لیے. اصل میں اس وقت اگر میں بھارت میں بیٹھا ہوں اور فیصلہ کر رہا ہوں بھارت کے لیے یا سوچ رہا ہوں ڈپلومیسی کا, تو میرے نزدیک ایک المیہ ہے, یہ کرائسس جو ہوا ہے پلوامہ کا اس سے لے کے اب تک پے در پے جو ہے میرے نزدیک بھارت کی ڈپلومیسی سے غلطیاں ہوئی ہیں. نیریٹو بھی پاکستان کے حوالے ہو گیا کسی حد تک, کرائسس میں بھی مودی صاحب کو کچھ نہیں ملا, اور اس کے بعد بارہاں وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان سے بات نہیں کرتے, تو کیونکہ کرائسس بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے, اور اس کی کرائسس کے بعد جو ایک ہمیشہ فارورڈ ڈائریکشن ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت کر کے کوئی نیا بایا میڈیا نکالا جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا بھارت کو اس وقت سوچنا ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اگر یہ کرنا بھی تھا پہلے کر لیتے ہیں ان کے اپنے لیے بہتر ہوتا میرے نزدیک. تو تھوڑی سی یہاں پہ ٹیکٹیکل ایررز مجھے نظر آ رہے ہیں بھارت کی ڈپلومیسی.
اچھا ڈاکٹر کمار, راہداری منصوبے کو سکھوں کے مذہبی بانی بابا گرو نانک کی 551 برسی سے پہلے مکمل ہونے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا اور تاریخ مقرر تھی اس کی 11 نومبر 2019 کی. اگر منصوبہ بر وقت مکمل نہیں ہوتا تو کیا سکھ برادری کی طرف سے غم و غصے کا رد عمل نہیں آئے گا؟ ڈاکٹر منیش کمار
جی
جی,
پنجاب میں ابھی کانگریس پارٹی کی سرکار ہے, وہاں بی جے پی کی سرکار نہیں, نہ اکالی دل کی سرکار ہے.
وہ صحیح,
بی جے پی کی وہاں پہ کانگریس پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے بھی صاف صاف کہا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی حالت پہ کسی بھی کرتارپور کے مسئلے کو لے کر کے ہم پاکستان سے کوئی بلیک میل ہونا نہیں چاہتے ہیں. یہ مدعے پر ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن فی الحال نہیں کر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں جب تک اس باتوں کو کوئی نہ مطلب سرکار کسی کی رہے گی تب تو وہ کوئی ڈپلومیٹک پالیسیز بنا سکتی ہے یا کوئی اس کے اوپر وچار کر سکتی ہے. یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ چناؤ دونوں ہی پارٹیز کے لیے, کانگریس پارٹی کے لیے اور بی جے پی کے لیے, بالکل ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کے جیسا ہے. کیونکہ یہ جو بہت ہی ہندوستان کے ڈیموکریٹک ہسٹری کے حساب سے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ الیکشن ہونے والے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو یہ باتیں جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بےمانی سی ہے ابھی اس بات کو یہ کرنا کہ بھائی ڈپلومیٹک اینگل کیا ہونا چاہیے, پاکستان کا بات چیت ہونی چاہیے. یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ پاکستان دکھنا نہیں چاہتا ہے. کوئی آدمی آپ دیکھیے کل پردھان منتری جو ہے وہ میرٹھ میں بھاشن دے رہے تھے, وہ بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جو لوگ پیس کے لیے پاکستان سے بات چیت کے لیے جو لوگ ہندوستان میں کہتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ بات چیت کرتے ہیں یا آرٹیکل لکھتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ایک طرف. دوسری طرف راہل گاندھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مودی صاحب جو ہے صرف پاکستان کو دکھاوے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں, لیکن آپ جو ہے آپ نواز شریف
جی بالکل بالکل وہ بات ہو گئی جی بالکل جی. بی جے پی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو اپنا ایک خاص موقف اپنانے کی ضرورت ہے. سحر کا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ آپ نہیں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ سکھ ایک بڑی اقلیت ہیں بھارت کی, اگر ان کے درمیان ان کے اس منصوبے کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر آتا ہے تو کیا ان کے جو جذبات و اثرات جذبات ہیں یا ان کا جو رد عمل ہے کیا کسی بھی طرح سے وہ الیکشن کے ماحول پہ موڈ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آپ کسی طرح سے اس کو کنیکٹ کر پاتی ہیں؟
میرے خیال میں بالکل پاپولیشن سکھ پاپولیشن کافی زیادہ ہے اور بالکل افیکٹ کر سکتا ہے الیکشن پہ. لیکن کوریڈور سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ہندوستان کو بات کرنی چاہیے کیا نہیں. میرے خیال میں جو مودی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ دکھائے کہ وہ پاکستان کی طرف ایک بہت سخت مزاج اپناتے ہیں اور نان انکمپرومائزنگ ٹون وہ رکھتے ہیں, اور یہ جو ٹون ہے یہ ان کے لیے ایک طاقتور ایک طاقت کی بات ہے. تو بے شک یہ کوریڈور کے اوپر جو بات چیت انہوں نے پوسٹ پون کر دی ہے یہ ایک سکھ کمیونٹی کے لیے بے شک خراب بات ہے, لیکن الیکشن کے ماحول میں جب اوور آل دیکھا جائے تو یہ اس بات کو بی جے پی اسپن کر سکتی ہے ایسے کہ ہم پاکستان سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی چند ہفتے پہلے ہی بالا کوٹ میں جو ہوا اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو اسپانسر کرتا ہے, یہ ساری چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے ہم ابھی نہیں چاہتے کہ ہم سکھ کوریڈور کے اوپر زیادہ امپروومنٹ کریں یا اس پہ زیادہ بات کریں. ایون دو دونوں طرف سے آئی تھنک یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی طرف سے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اپریل میں ملیں گے اور بات چیت کریں گے کہ ایگزیکٹلی اس کوریڈور کو کے اوپر کیسے امپروومنٹ کی جا سکتی
ہے. نہیں وہی اسی وقت اس وہی 2 اپریل ہی کی تو بات چیت ابھی منسوخ ہوئی ہے نا جی, ملتوی ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں پھر ڈاکٹر موہید یوسف سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں اس میں پیش رفت اور وہ بھی کوئی مثبت پیش رفت جو ہے وہ اس کا کوئی امکان ہے اور کس حد تک آپ پر امید ہیں اس بارے میں؟
مجھے لگتا ہے الیکشن تک تو ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. مذاکرات جو ہیں وہ تبھی سکسیزفل ہوتے ہیں جب کوئی پولیٹیکل ول اس کے پیچھے ہو, جب کوئی سیاسی جو ہے ایک پس منظر میں وہ اس طرح ہو رہی ہو کہ ایک کم از کم विल का फैक्टर नजर आ रहा हो दोनों तरफ, वो बिल्कुल इस वक्त नहीं है। अब देखना यह है कि इन इंतखाबात में क्या होता है और इंतखाबात के बाद आया हिंदुस्तान की हुकूमत इस पोजीशन में होती है, जो भी हुकूमत आती है, कि वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। देखिए, अगर ये पुलवामा का मामला ना होता क्राइसिस का, तो फिर तो मुझे यकीन था कि इलेक्शन के बाद मामला जो है वो दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब ये कहा नहीं जा सकता। मोदी साहब आते हैं वापस, कितनी मेजोरिटी के साथ आते हैं, नहीं आते हैं, ये कबलज वक्त है। बहरहाल जो भी कहा जाए, ये दोनों ममालिक अगर इस तरह ही मामला चलता रहा तो जनूबी एशिया का खिता भी पीछे रह जाएगा, ये दोनों ममालिक भी पीछे रह जाएंगे, जो इनकी पोटेंशियल है उससे बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, और दुनिया इंतजार नहीं करेगी हमारा। तो एक बदकिस्मत ही है, बहरहाल वो बच्चों की तरह लड़ाइयाँ जारी हैं और वो मुझे तो लगता है जारी रहेंगी।
अच्छा डॉक्टर मोहित, आप हमारे साथ रुकिएगा। डॉक्टर मुनीश कुमार का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। सहर खान से हमारी बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, दोबारा उनसे भी हम दोबारा बात करेंगे। अब हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि मसूद अजहर के मामले के बारे में है और पाकिस्तान का कहना है कि उसे मुशावरत से हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने कलदम शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर पर पाबंदी आयद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की जाने वाली मुजवजा करारदाद पर अफसोस का इजहार किया, क्योंकि अमरीका की जानिब से सलामती काउंसिल में बुध के रोज ये करारदाद पेश की गई और ये इस नौयत की दूसरी करारदाद थी जिसे इसी एक महीने के दौरान पेश किया गया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल तो डॉक्टर मोहित यूसुफ से, जिसके बाद डॉक्टर आसिम यूसुफ से भी हमारे साथ होंगे और ब्रिगेडियर इमरान मलिक से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर यूसुफ, जो बताइएगा कि मसूद अजहर का नाम दहशत गर्दों की बैन अलाक़वामी फहरिस्त में शामिल करने से क्या तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि उनकी तंजीम तो पहले ही पाबंदी का शिकार है। इसको, इसकी वजाहत आम सुनने वालों के लिए किस तरह से की जाएगी?
एक तो खैर डिप्लोमेटिक लॉस होगा, जाहरी बात है एक स्टांस पाकिस्तान ने इसके लिया हुआ है और वो स्टांस यही है कि मुशावरत होनी चाहिए, इतना आसान नहीं है वगैरह वगैरह, उसके को डोमेस्टिक रिप्रिकॉशंस होंगे, तो वो एक डिप्लोमेटिक लॉस है। हिंदुस्तान जो है शायद एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री उससे स्कोर करेगा। उसके अलावा ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो उनका लेबल होना या ना होना वो कोई इतना बड़ा इस केस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो प्रेसिडेंट का इशू है शायद वो ज्यादा तंग कर रहा होगा पाकिस्तान को, लेकिन चीन भी जाहिर बात है वो पाकिस्तान की हिमायत में ही ये बारहा दफा टेक्निकल होल्ड इस पे लगा चुका है। बहरहाल मेरी अगर आप पेशन गोई कम अज कम ये है कि चीन इस होल्ड को रिमूव कर देगा सूनर और लेटर, ये मामला इस तरह टंगा नहीं रहेगा। चीन का जो इस दफा फैसला है वो शायद पाकिस्तान की वजह से तो है, लेकिन ज्यादा इसलिए कि वो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना चाह रहे थे, वो उनके अपने ताल्लुक जो बायलैटरल ताल्लुक है उसकी वजह मुझे ज्यादा नजर आती है। तो सूनर और लेटर मुझे लगता है कि ये होल्ड उठ जाएगा, ये जो उन्होंने रोका हुआ है इनकी
और वोटिंग हो जाएगी
मसूद अजहर।
अच्छा, हम बात करते हैं इसी में डॉक्टर मोहित, एक सवाल का आपसे मुझे और सवाल करना है। इसके बीच में एक हम डॉक्टर आसिम यूसुफ जई से बात करते हैं। डॉक्टर यूसुफ जई, चीन ने अमरीका की तरफ से कलदम शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशत गर्द करार देने की मुजवजा करारदाद, जिसे बराह रास्त अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ही पेश कर दिया गया है, उस पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। चीन की वजारत खारजा कहती है कि अमरीका का ये कदम जो है से मसूद अजहर का मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। ये मामले की मजीद पेचीदगी की वजाहत आप कैसे करेंगे, क्योंकि जाहिर है एक कमेटी के सपोर्ट तो पहले ही से है, कैसे इसकी वजाहत आप एक जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये पेचीदा सूरत हाल हो जाती है। डॉक्टर आसिम यूसुफ सिंह है हमारे साथ।
रहा है मसूद अजहर के मामले में, क्योंकि पब्लिकली चीन जो है वो जिस तरह से स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसकी तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि ये जो इससे जो है वो मामला मजीद पीछे
हो जाएगा,
लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि क्यों हो जाता है। वो उन्होंने ये भी कहा है अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में वो कह रहे हैं कि ये जो है ये जो सैंक्शन अथॉरिटी है जो जिसको 1267 कमिटी कहते हैं, तो कहते हैं कि उसकी अथॉरिटी को वो कम कर रहा है। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है ये एक टेररिस्ट है और उसको जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाना है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाना है, तो इस कैसे उसकी अथॉरिटी जो है वो कम होती है। इससे तो मेरे ख्याल में इस कमेटी की अथॉरिटी मजीद बढ़ेगी, कम नहीं, कमी उसमें नहीं आएगी। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त अमरीका जो है वो काफी इस पे अपना दबाव डाल रहा है, تو میرے خیال میں چین جو ہے جس طرح پہلے کہا گیا کہ چین جو ہے وہ اب مزید اس پریشر کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم سیکرٹری پامپیو کی ٹویٹ کو دیکھیں تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ایک طرف چین جو ہے وہ یوغور کے جو ملین مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ بہت خراب برتاؤ کر رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے چین ایک ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ مسلمانوں کو ہی مارتا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ چین جو ہے یہ مزید میرے خیال میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ چین جو ہے وہ صرف ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کر رہا ہے. یہ میرے خیال میں وہ جو ہے جس کو بغض معاویہ کہتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں وہ پاکستان کو اتنا سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے جتنا وہ جو ہے
بھارت کے سامنے آنے میں, جیسا کہ
ہندوستان کے ساتھ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
جیسا ڈاکٹر محید یوسف نے بھی یہ کہا. ڈاکٹر محید یوسف, یہ بتائیے گا کہ مسعود اظہر کے معاملے میں کافی پیچیدگیاں ہیں, اس سے متعلق افریق مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے مذاکرات, کس نوعیت کی مشاورت کی بات ہے؟ کیا اسے ایک میرا یہ سوال ہے بالکل نقطہ کہ کیا اسے بھارت امریکہ ایک فریق اور چین پاکستان دوسرے فریق کے طور پر دیکھنا چاہیے؟
میرے نزدیک اس میں ایک تیسری ایکویشن بھی ایڈ کر لیں, وہ ہے چین اور امریکہ کی.
اچھا ہاں,
معاملہ ہے نا پیچیدگی صرف اسی چیز میں ہے, باقی تو مجھے نہیں پتا کیا مشاورت ہے. پیچیدگی یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہندوستان کی ایک ڈپلومیٹک وکٹری چین کو بھی جو ہے کوئی وہ اپنے تائیں بھی کچھ دیکھیں گے کہ ان کو بدلے میں کیا ملے گا. پاکستان بھی میرے نزدیک موقف اس وقت یہی ہے کہ لسٹنگ اگر ہونی بھی ہے تو کیا اس میں کشمیر کے معاملے میں کسی اور طرح کوئی کنسیشن کوئی بات چیت ہو سکتی ہے کہ نہیں. لیکن جو اوور آرچنگ تسل ہے وہ تو چین اور امریکہ کی ہے کہ اس وقت اگر امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے چین پر کہ یہ دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو چین اگر اس پہ گیون کرتا ہے تو پھر اگلی بات کیا ہوگی, اور اس کی اگلی بات کیا ہوگی. تو وہ چین بھی شاید یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر تھوڑی سی سگنلنگ یہ کرے کہ ہم تب لچک دکھائیں گے جب کوئی ایسی پیش رفت ہو, کوئی ایسی پیشکش ہو, کوئی گارنٹی ہو کہ چین پہ اور دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اس معاملے پہ, سمجھو ویگر والے مسلمانوں کا معاملہ یا وغیرہ وغیرہ. تو مجھے لگتا ہے یہ اس جیو پالیٹکس میں کہیں معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے, اور وہی اس کا حل وہیں سے نکلے گا. یہ اس وقت ٹیکنیکل تکنیکی معاملہ نہیں ہے پاکستان اور چین اور یہ
بھارت اور امریکہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر محید یوسف, ہمارے ساتھ تھے, سفر میں ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محید یوسف آپ کے وقت کا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور وہ ہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکی جائے. یہ اسی سیگمنٹ کا حصہ ہے جس کا آخری سوال مجھے کرنا تھا برگیڈیئر ملک سے. برگیڈیئر ملک, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز متفقہ طور پر پہلی قرارداد منظور کی جس میں رکن ملکوں سے کہا گیا کہ وہ دہشت گردوں کی مالی امداد کے خلاف قوانین کا نفاذ کریں. قرارداد میں رکن ملکوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ مالیاتی نوعیت کے انٹیلیجنس یونٹ تیار کیا جائے. آپ کا جو پس منظر ہے اور دفاعی اعتبار سے نقطہ نظر سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس یونٹ تیار کرنے سے دہشت گردوں کی مالی امداد روکنے میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے, اور ان انٹیلیجنس یونٹوں کی ساخت اور صورت کیسی ہونی چاہیے کہ ان کی کارکردگی کو مؤثر بنایا جا سکے؟
بہت نوازش کے اپنے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
دیکھیے جہاں تک یہ ٹیررزم کی بات ہے تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ فائنینسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے علاوہ اور بھی دو تین بہت اہم ایشوز ہیں. مثال کے طور پر جب ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے چل کر افغانستان میں آتی ہے تو اس میں کیا کچھ انوالو ہوتا ہے, اس میں انوالو ہوتا ہے کہ اس کے جو پرسنل جو ہیں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں یا کسی طرح سے دوسرے علاقے میں پہنچتے ہیں, افغانستان میں فار ایگزامپل پہنچتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ان کے ہتھیار ہیں اور ویپنز اینڈ ایکسپلوزیوز ہیں, ایمونیشن جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ کیسے پہنچتے ہیں, ان کو بھی روکنا پڑے گا. تیسرا ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے اور کس چینل کے تھرو ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا. پھر آخری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جس نئے ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ریسیو کون کرتا ہے, ان کو سیٹل کون کرتا ہے, اور ان کے لوکل کولیبوریٹرز فیسیلیٹیٹرز وغیرہ کون بنتے ہیں. تو خالی ایک فائنینشیل اسپیکٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو شاید ہمارا جو مکمل جو اپروچ ہے اس ایشو کے اوپر وہ پوری نہیں ہو سکے گی. تو اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو ایک آل راؤنڈ اوور آل کمپلیٹ پکچر میں دیکھنا پڑے گا جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوں. اب رہی بات انٹیلیجنس یونٹ کی آپ نے بات کی,
جی
تو میرے خیال میں اس کے کم از کم تین پہلو تو ضرور ہونے چاہیے. اگر ہم خالی پاکستان کی مثال لیں تو ایک تو انٹیلیجنس یونٹ ہونی چاہیے ڈومیسٹک لیول پہ پاکستان کے اندر, اس کے بعد ایک ریجنل ان کا ہیڈ کوارٹرز ہونا چاہیے جہاں پہ اگر مثال کے طور پر ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو اگر ہم ایک ریجن بنائیں تو اس میں انڈیا, پاکستان, افغانستان, ایران اور باقی تمام ممالک جو ہیں ان کی انٹیلیجنس یونٹ جو ہیں وہ ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر کو اپنا اپنی انفارمیشن دے, اپنی انٹیلیجنس رپورٹ وہاں تک پہنچائیں, اور پھر ایک انٹرنیشنل یا گلوبل لیول کے اوپر ایک کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جو مختلف ریجن سے تمام انفارمیشن لے کر اس کو کنسولیڈیٹ کرے اور ایک کمپلیٹ انٹیلیجنس پکچر ایمرج ہو, پہلے تو ڈومیسٹک لیول پہ, نیشنل لیول پہ, پھر ریجنل لیول پہ, اور ریجنل لیول سے بڑھ کے پھر انٹرنیشنل یا گلوبل لیول پہ. یہ جو پوری پکچر بنے یہ پھر تمام ممالک کو آپ کہیں کہ ان کو ڈسمینیٹ کر دی جائے. پھر ہوگا یہ کہ اگر ایک گروپ جو ہے ٹیررسٹ کا مثال کے طور پر اگر وہ سیریا سے چلتا ہے اور وہ افغانستان کی طرف آ رہا ہے تو وہاں کے اس ممالک کی نیشنل جو انٹیلیجنس یونٹس ہیں وہ اور ریجنل ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ مل کر اس کو فالو کریں اور اس کو ٹریک کریں, اب کہاں پہنچے, اب کہاں پہنچے, اب کہاں جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں جب تک وہ پہنچ جاتے ہیں فار ایگزامپل افغانستان میں, تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ اس گلوبل یا انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز میں ہوں, اور اس کے بعد اس کا سدے باب کرنے کے لیے جس ملک میں وہ جا رہے ہیں, جس ملک سے وہ گزر رہے ہیں, وہاں پہ ان ممالک کو آپ پابند کریں کہ ان کو آپ روکیں. تو یہ موومنٹ ہے مین پاور کی, جو موومنٹ ہے ویپنز اور ایمونیشنز کی, جو موومنٹ ہے فنڈس کی, جو ریکروٹمنٹ ہے جو وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں, ان کے کولیبوریٹرز ہیں, فائنینسرز ہیں, ان تمام لوگوں کو پھر اسی ایک طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے, اور اگر وہ یہاں سے باہر کر نکلنا چاہیں یا کسی اور طرف جانا چاہیں تو پھر یہی سسٹم ہے جو کہ سب کو اپنے ایک نیٹورک کے اندر پکڑ سکتا ہے اور اس کو گھیر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر اس لیول پہ ہو جائے
ڈومیسٹک ریجنل اینڈ گلوبل, جہاں پہ آپ نے بات کی کہ ان تینوں سطحوں پر جب تک اس کا نہیں دیکھا جائے گا اور انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی اس وقت تک ظاہر ہے کہ اس میں دشواریاں ہیں کئی طرح کی جس میں آپ نے باقی چیزیں بھی بیان کی. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف سعید, ہمارے ساتھ رہیں گے بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک, اور ہمارا ساتھ دیں گے محسن ظہیر صاحب یہاں نیو یارک سے. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی توسیع جس کا معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اس توسیع کی ضرورت کیوں ہے اور کتنی ضروری ہے, اور اگر نہیں ضروری تو کیوں ضروری نہیں ہے, اس سارے معاملات پر ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے, ان کی رائے لیں گے. آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ اس وقت سن رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے, اور وہ ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کا معاملہ جو کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, اور اس میں کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے خلاف مقدمات سننے کا اختیار دیا گیا تھا جو کہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے, آرمی اسکول پر ہونے والے حملے کے فوراً بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا, جس کے لیے مخصوص حالات کا اور صورتحال کا حوالہ بھی دیا گیا تھا. تو اس کی مدت رواں ہفتے ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن اس حوالے سے پاکستان میں جو حکومت ہے اور جو حزب اختلاف ہے, ان سیاسی جماعتیں ابھی تک کسی اس کا حال کوئی تلاش ابھی نہیں کر سکتی, اور توسیع کا اصولی فیصلہ تو کر لیا ہے حکومت کی جماعت نے, لیکن اسے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل کی حمایت حاصل نہیں ہوئی, اس لیے ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو پہلا میرا سوال ڈاکٹر عاصم یوسف سعید سے, یوسف سعید صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کے خیال میں فوجی عدالتوں میں توسیع ضروری ہے کیا؟ کیا ابھی بھی ہم پاکستان کو مخصوص اور خصوصی حالات کا حوالہ دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ عدالتیں بنی تھیں؟ اگر ہے تو کیوں, اگر نہیں تو کیوں, وضاحت کیجیے گا.
دیکھیں, میرے خیال میں تو اس کی نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے, لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ ملٹری اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے پاکستان, کیونکہ یہ ہے
نہیں نہیں آپ فوج کو اس میں سے چھوڑ دیجئے. آپ تجزیہ کار ہونے کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے ایک تجزیہ کار, جو ایک غیر جانبدار تجزیہ کار ہے, وہ اس حوالے سے کس طرح سے سوچتا ہے.
دیکھیں ملٹری کورٹ جو ہے وہ کسی بات کی سولوشن نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ بہت کلیئرلی اس پہ جب آپ انڈیپینڈنٹ تجزیے کو دیکھیں تو وہ اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہیں اور یہ جس طرح سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس میں اتنی پھانسیاں ہوئی ہیں, اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی, اتنے لوگوں کو اتنے جرمانے اور یہ چیزیں یہ ہو گئیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے دہشت گردی میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. دہشت گردی میں کمی جو ہے وہ کسی کئی اور اس کے وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے, وہ ملٹری کورٹس کی وجہ سے نہیں آتی ہے. جو لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو موت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ان کو آپ کہیں میں آپ کو پھانسی دوں گا, وہ کہتے ہیں میں تو آلریڈی جو ہے وہ سوسائڈ بامبنگ کرنے والا ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پھانسی دیں گے. تو پھانسی جو ہے اس سے وہ نہیں ڈرتے ہیں, وہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں. دہشت گرد آلریڈی جو ہے وہ جو ہے وہ موت کے منہ میں جا کے جو وہ دہشت گردی کرتے ہیں, تو ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. تو آپ موت سے جو ہے ان کو نہیں ڈرا سکتے ہیں اور یہ اس کا بیسک پریمس ہے کہ اسی وجہ سے ملٹری کورٹ جو ہے یہ افیکٹو نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو ہے وہ ملٹری سٹائل پہ ہوتے ہیں, وہ کورٹ مارشل جس کو کہتے ہیں وہ اس سٹائل پہ ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ یونیفارم سروسز کے لیے سوٹ کرتی ہے, کیونکہ یونیفارم سروسز کے لیے کچھ بہت سارے ریگولیشنز ہوتے ہیں, بہت سارے ضوابط ہوتے ہیں. جب وہ ضوابط کو توڑتے ہیں تو ان کو ملٹری کورٹس میں لے کے آتے ہیں اور جو ہے ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ بہت لمیٹڈ اس میں وٹنسز ہوتے ہیں, بہت لمیٹڈ اس میں جرا ہوتی ہے, بہت لمیٹڈ پروسیڈنگز ہوتی ہے, جس کے بیسس پر ایک افسر جو ہے وہ آرمی کا ایک افسر ہوتا ہے جس کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے لیگلی, تو وہ جو ہے وہ ایک فیصلہ دے دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. نہ اس میں کوئی اپیل ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جو ہے وہ آفیسر کو یا جوان کو جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. اس میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ ایک پیورلی ملٹری ایشو نہیں ہے, اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں اور آپ کوئی ڈیسیجن کر لیں کسی کے خلاف. تیسری بات یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک لمیٹڈ ریویو کے لیے آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں اس میں ہائی کورٹ میں, لیکن اس میں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ سنایا گیا وہی حتمی فیصلہ
ہوتا ہے. اچھا,
وہ اگر کہہ دیں کہ پانسی ہوگی تو بس پانسی ہوگی, بات ختم ہو جائے گی.
اچھا, برگیر ملک سے پوچھتے ہیں. برگیر صاحب, فوجی عدالتوں کے قیام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سیاست دانوں کی طرف سے, سول سوسائٹی کی بعض تنظیموں کی طرف سے, خاص طور پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹر عاصم یوسف سعید کی رائے بھی سن لی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ شفافیت کا عنصر نہیں ہے, بہت سارے دوسرے عوامل کا حوالہ دیا جاتا ہے. آخر کیوں؟
سب سے پہلے تو بسر احترام ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب کی تقریباً تمام باتوں سے میں شاید اتفاق نہ کروں, اور وہ اس لیے کہ میں خود یہ معاملہ دیکھتا رہا ہوں کورٹ مارشل کے اپنی فوجی زندگی میں, اور اس میں انصاف کا ہر پہلو جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. ہمارا ایک جج ایڈوکیٹ جنرل کی برانچ ہے جس کے اندر کوالیفائڈ لائرس ہوتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو صحیح انصاف کے راستے پہ چلاتے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپیل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اپیل کا کانسیپٹ ہے, وہ اپنے سزا کے خلاف کورٹ مارشل اگر ہوا ہے تو سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ ملٹری کورٹس ہیں جو یہ ٹیررزم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کی آپ جو مرضی سزا ان کو دے دیں, یہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور کئی کیسز ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ ابھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس بات میں میرے خیال میں ہمیں تھوڑا احتیاط سے بات ہم کریں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ملٹری کورٹ سے آفٹر آل ہم نے دیے کیوں, بنائے کیوں پاکستان میں, اور یہ پارلیمنٹ نے اگری کیوں کیا, اور کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیوں کیا. آفٹر آل کوئی وجہ تھی جو انہوں نے امینڈ کیا اس کانسٹیٹیوشن کو, تو وہ وجہ یہ تھی کہ جب آپ ٹیررسٹ کو پکڑتے اس کو عدالت میں لاتے تھے تو وہ جج, وہ پروسیکیوٹر, وہ وٹنسز, وہ تمام کے تمام اتنے پریشر میں آ جاتے تھے کہ وہ یا تو فیصلہ کرتے نہیں تھے یا اگر فیصلہ کرتے تھے تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے. تو اب جس ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے پہلے ہی افواج جو ہیں یا فوج جو ہے یا لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ اپنے شاگردین دیتے ہیں, اپنا خون بہاتے ہیں, یہ لوگ واپس جا کے دوبارہ وہی کام شروع کرتے ہیں اور پھر اسی ایک شخص کو پکڑنے کے لیے آپ کو دوبارہ شہادتیں دینی پڑتی ہیں, دوبارہ خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ڈیسپریٹ سچویشنز نیڈ ڈیسپریٹ سولوشنز, تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے نئے ہی کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا تھا اور یہ تمام قانونی پہلو اس کے کورڈ ہیں اس حساب سے.
اچھا,
اب رہی بات یہ کہ اب کیا ہوگا, میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, ابھی تک یہ ٹیررزم کا ایشو مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے, ابھی تک ہمارا آپریشن ڈبل فتح چل رہا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں اور یہ کام اسی طرح سے ہونا چاہیے. یہاں تو ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو ماڈیفائی کیا ہوتا, یہاں ایک کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام دیا ہوتا جس میں ججز کو, پروسیکیوٹرز کو, وٹنسز کو کوئی پروٹیکشن کا سلسلہ دیا جاتا, یا کچھ کوئی ایسا سلسلہ تو ہوتا ہے نا, کوئی جہاں پہ ایسے محفوظ قسم کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے جاتے جہاں پہ, اور ایسی کالونیز بناتے جہاں پہ ان ججز کو یا ان کے جو وٹنسز جو آتے ہیں یا پروسیکیوٹرز ہیں ان کو تحفظ کیا جاتا. تو وہ ایلیمنٹ ایک ابھی تک ایسے ہے جس کو انہوں نے محل میں ٹیکل نہیں کیا ہے,
تو اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے,
ہول سم اپروچ لینی پڑے گی جس پہ نہ صرف یہ کہ انصاف ہو, انصاف ان ٹیررسٹس کو بھی ملنا چاہیے اور انصاف پاکستان کو بھی ملنا چاہیے, یہ دونوں طرف ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ ججز کو اور ان کے تمام باقی جو لوگ ہیں ان کو آپ تحفظ
فراہم کریں گے. اچھا محسن ظہیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ فوجی عدالتوں پر ابھی بریگیڈیئر ملک نے بہت ساری ان سوالوں کا جواب بھی دیا جس یا اعتراضات کا جواب دیا جو ڈاکٹر عاصم یوسف ظہیر صاحب نے اٹھائے تھے, ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آخر ساری چیز کا کیا سولوشن ہونا چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فوجی عدالتوں پر مقدمات کو جلد نپٹانے کی صورت کو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے, ڈاکٹر عاصم نے جو کہا کہ اس میں یہ جس طرح سے کہا جاتا ہے وہ شفافیت کی صورت سامنے نہیں آتی, تو یہ سارے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں بےجد, یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ثانیہ
پشاور کا جی
اس کے بعد یہ ان کا قیام آیا اور نیشنل الیکشن پلان کے تحت یہ عدالتیں قائم کی گئیں, دو سال کے لیے قائم کی گئی تھی, پھر دو سال کے لیے ان کا عرصہ بڑھایا گیا. آئیڈیلی جو ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کیس پاکستان میں سزا اور جزا کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے اسی کے دائرہ کار میں اس کی سماعت ہونی چاہیے اور فیصلے بھی وہاں پر وہیں پر ہونے چاہیے. جہاں تک ان فوجی عدالتوں کا جو معاملات ہیں, یہاں پر جتنے بھی نکات بریگیڈیئر صاحب نے اٹھائے بالخصوص اور یوسف ظہیر صاحب نے بھی جو باتیں کی وہ ایک سب ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں, اور جو اپوزیشن بھی ان کی مخالفت کر رہی ہے ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان کا بھی متبہ نظر یہ ہے کہ انصاف کے جو ہے تمام پہلو جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. ایک آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم انصاف کی بات کرتے تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیو پروسیس. ڈیو پروسیس یہ ہے کہ انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ کسی بھی مجرم, خواہ وہ دہشت گرد ہے خواہ وہ کوئی سی بھی قسم کا جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص ہے, وہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ مکمل کیا جائے. تو جو ڈیو پروسیس ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے چار سال کے دوران یہ فوجی عدالتوں میں جتنے کیسز ہوئے ہیں ان کی ایک تفصیلی اسٹڈی ہونی چاہیے اور یہ بات پورے دلائل کے ساتھ سامنے رکھنی چاہیے کہ آیا ڈیو پروسیس میں کہیں پر کوئی کوتاہی یا کہیں پہ کمی بیشی تو نہیں ہوئی, اگر وہ ہوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کا پھر ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ڈیو پروسیس جو ہے یہ معاملہ ہے اس کو یہاں پر ایڈریس کیا جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں وہ جو معاملات میں کمی بیشی رہ جاتی ہے, تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہ جو پہلو ایک تو ان کی نشاندہی کی جائے اور اس کے بعد پھر ان کا تدارک کیا جائے تو پھر شاید یہ جو ایک ریزرویشن ہے ان عدالتوں کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی جیسے کہا کہ جو عدالتوں کا قیام کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان میں جو گواہان ہے اور جو ٹرائل ہے اور جو ججز ہیں شہادتیں ہیں وہ عام جو ہمارا کورٹ سسٹم ہے اس میں وہ ان کو معاملات جو ہے اس طرح نہیں چلتے مؤثر انداز میں, اس لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اور فوری مؤثر طور پر ان کو قرار واقع سزا دینے کے لیے یہ عدالتیں بنائی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے پہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے نظام میں ایک یہ جو معاملات ہے اس کو یقینی بنائے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں اور باقی سارے جو ادارے مل کر جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ کروا لیتے ہیں. تو یہ جو ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے اس کو بھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے پر پوری سوسائٹی کو تمام اداروں کو ایک پیج پر لا کر اس کا حل
نکالا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر آصف, ہمارے سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا, اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کنکلوڈنگ بات کرنا چاہیں, کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں.
جی جی بالکل, ایک تو میں بہت احترام کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب کو میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اپیل کا حق نہیں ہے بلکہ صرف ایک لمیٹڈ ریویو کا حق ہے ہائی کورٹ میں جس کو وہ اوور ٹرن نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جناب, احسان اللہ احسان جو کہ طالبان کے اسپوکس پرسن تھے, ٹیررسٹ ہیں وہ جو ہیں, وہ کبھی بھی ان کو ملٹری کورٹس میں نہ لایا گیا نہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کہاں پہ ہیں. میرے خیال میں وہ پرائم کینڈیڈیٹ ہے ملٹری کورٹ کے لیے. تو اگر آپ کسی کو ٹرائل کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں احسان اللہ احسان سے بسم اللہ کیجیے, دیٹ ول بی گریٹ. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی کہا گیا کہ اگر کوئی ملٹری جو ریگولر کورٹس ہیں اگر ان سے آپ کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر کیا ہے, ملزم کون ہے اور جو ہے وہ جرم کا نوعیت کیا ہے. اور دیکھیں جو
ڈاکٹر آصف, یہاں تھوڑی سی میں بھی بات کروں, تھوڑی سی میں بات کروں آصف صاحب, میں تھوڑی سی بات ڈاکٹر آصف, تھوڑی سی میں یوسفزئی صاحب بات کر لوں. جب ہم اس طرح کے اس پہ بات کرتے ہیں کسی ایک جنرلائزڈ عمومی مسئلے کے اوپر, تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر فردن کسی کا نام لینے سے تو گریز کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہماری اپنی ذاتی رائے بہت آ جاتی ہے. آپ نے جس طرح سے نام لیا اس کے بارے میں میری اپنی یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی معاملے کی بات کر رہے ہیں تو انفرادی سطح پر نہیں بلکہ معاملے کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. جی آپ اپنی بات آگے کریے.
نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں صرف مثالیں دے رہا تھا کہ کس طرح سے اس میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ اکراس دی بورڈ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہے.
ہاں تو اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مثال کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے مثال کے لیے ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, اس میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, جن لوگوں کو لانا چاہیے عدالت میں ان کو نہیں لایا جاتا. میرا یہ ذاتی طور پر آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر اس اس طرح سے ہم بیان کرتے تو شاید ذرا صورت بہتر ہوتی.
ٹھیک ہے جی بالکل ضرور.
تو بگے صاحب آپ سے اب میں بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اور بالکل اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے کہ یہ جیسے بات کہی ہے کہ ڈسکریمنیٹری رویہ ہوتا ہے کہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. جیسے ایک زمانے میں ہم اچھے اور برے طالبان کی یا عوامل کی بات کرتے تھے تو ابھی بھی میرا پھر وہی اپنے اس پہ میں موقف پہ قائم ہوں کہ انفرادی سطح پر بات کرنے کی بجائے جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بات کیجیے اور آگے چلیے گا اور اس کو کنکلوڈ کر دیجیے.
جی بس بہت شہر حاصل میرے حاصل میں بات چیت ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے. ایک میں اور ایسپیکٹ کی طرف اگر آپ کی توجہ دے رہا ہوں چلتے چلتے کہ اگر یہ ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے یہ پارلیمنٹ میں آتا ہے اور ریزالو ہونا ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یا پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہیں؟ تو اس ایک پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ میں کس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف یوسف صحیح کا, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک کا. محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ اگلی ہماری سیگمنٹ کے لیے چلیں گے, ملر رپورٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے کیاٹو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان بھی. تو آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں. محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سحر خان ابھی ہمارا ساتھ ہوں گی. تو رابرٹ ملر کی جانب سے, جن کو خصوصی کونسل یا اسپیشل کونسل کہا جاتا ہے, صدر ٹرمپ کو روس کے ساتھ ساز باز کے الزام سے بری ذمہ قرار دیے جانے کے باوجود امریکی عوام کی اکثریت ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ صدر نے 2016 کے انتخابات کے دوران روس کی مدد حاصل کی. یہ خبر رساں ادارہ رائٹرز ہے اور اس کا تحقیق ایک دوسرا تحقیقاتی ادارہ ہے اپسس, اس کا نیا مشترکہ سروے ہوا ہے اور اس کے مطابق 48% امریکیوں کی رائے میں صدر یا ان کی انتخابی مہم کے ذمہ داران نے 2016 کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے روس کے ساتھ کسی نوعیت کی ساز باز کی. محسن صاحب, آپ کے خیال میں ابھی تک اٹرنی جنرل ولیم بارڈ کی طرف سے پیش کیے جانے والے خلاصے کے بعد بھی ان عوامی شکوک و شبہات کی وضاحت کیوں نہیں ہو سکی, ان کا ازالہ کیوں نہیں ہو سکا؟
رابرٹ مولر نے رپورٹ پیش کی, وہ 300 صفحات کی رپورٹ ہے. آپ اٹارنی جنرل ولیم بار کے جس سمری کی بات کر رہے ہیں وہ 4 صفحوں کی سمری ہے, اور اس میں بھی انہوں نے مختصراً جو بات کی ہے وہ روسی مداخلت کے حوالے سے ساز بات کی بات کی ہے کہ کوئی ایسی اس میں چیز نہیں پائی گئی. دوسری جو بات ہے وہ مولر رپورٹ میں وہ یہ کہا گیا کہ اس تمام معاملات میں جو انصاف کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اس کی بھی بات کی ہے, اس کوسچن کو بھی ایڈریس کیا ہے رابرٹ مولر نے, اور اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے ان پر الزام بھی نہیں لگایا جاتا اور ان کو بری ذمہ بھی نہیں قرار دیا جاتا. تو اب یہ صورتحال ہے, تو امریکی عوام میں کنفیوژن کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رپورٹ پوری سامنے نہیں آئی تو اس لیے بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب 300 صفحات کی پوری رپورٹ سامنے آئے تو اس میں اور بہت سے ایسے پہلو سامنے آئے کہ جن سے یہ معلوم ہو کہ ایسی ایویڈنس سامنے آئے کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو پالیٹکس ہے وہ گزشتہ تقریباً میں تو سمجھتا ہوں 2 دہائیوں سے, خاص طور پر میں بات کروں گا کہ جو پالیٹکس ہے وہ پارٹی لائن پر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈویژن موجود ہے, جو لیفٹ اور رائٹ کی جو پالیٹکس ہے اس پر بہت زیادہ تقسیم ہے امریکی عوام, اور وہ تقسیم اس حد تک ہے کہ بہت سے ایسے قومی معاملات جو ہیں جس پر لوگوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے, اس پر معاملات میں بھی لوگ ایک پیج پر آنے کے بجائے وہ اپنی اپنی پارٹی کی سائڈ یا اپنا اپنا جو ان کا پولیٹیکل ویو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جو رابرٹ مولر کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس پر بھی اگر آپ دیکھیں جو سروے سامنے آئے, اگر ڈیموکریٹ سائڈ پر دیکھیں تو ڈیموکریٹ سائڈ کی طرف سے یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے وہ عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے, لیکن اگر ہم ریپبلکن سائڈ پہ, آج میں این پی آر کا ایک سروے دیکھ رہا تھا, 75% ریپبلکن جو تھے وہ مطمئن ہوئے اس رپورٹ
کے بعد.
تو بنیادی طور پر یہ دو پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک عوام میں کنفیوژن موجود ہے, ابہام موجود ہے. جی
اچھا سحر, آپ یہ فرمائیے گا کہ مولر رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی طرف سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے سوال پر صدر کو پوری طرح بری ذمہ قرار نہیں دیا گیا. ابھی تک تو ظاہر ہے کہ یہ خلاصہ ہی ہے, جیسے کہ اپنے محسن صاحب نے پوری طرح سے بات بھی کر دی کہ پوری رپورٹ سامنے نہ آنے کی وجہ سے ابہام بھی ہے. آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس کی طرف سے جو مکمل رپورٹ کے اجرا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو وہ کیا اسی سوال کے ایسے ہی سوالات کا جواب لینا چاہتے ہیں کہ شاید اس میں مزید وضاحت سے پتہ چل سکے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا, بری ذمہ پوری طرح قرار کیوں نہیں دیا گیا ان کو؟
چاہتے ہیں کہ پوری رپورٹ جو ہے وہ پبلک کے سامنے آئے, کیونکہ وہ 400 صفحے کی رپورٹ ہے اور جو سمری ہے جیسے محسن صاحب نے کہا صرف 4 صفحوں کی ہے. تو ابھی اس رپورٹ میں بہت سے ایسے ڈیٹیلز ہیں جو آئی تھنک پبلک, امریکی پبلک کو معلوم ہونے چاہیے. لیکن آئی تھنک سب سے بڑا سوال جو رپورٹ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملر صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کبھی صدر ٹرمپ کو سبینا کیوں نہیں کیا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ صدر کو ٹرمپ وہ صدر کو سبینا کر سکتے تھے اور سوال پوچھ سکتے تھے صدر ٹرمپ سے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو آئی تھنک یہ جو سوال ہے مین ایک سوال جو سب کے دماغ میں ہے, جو اگر پوری رپورٹ ریلیز نہ ہوئی یہ سوال پھر ہمیشہ رہے گا, اور یہ بھی سوال ہمیشہ رہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم نے جو ہے کلوژن نہیں کیا, لیکن میرے خیال میں اس رپورٹ سے یہ بھی چیز واضح ہونی چاہیے کہ کلوژن اور کوآرڈینیشن میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اس رپورٹ میں صرف یہ ابھی بتایا گیا ہے جو کم از کم واضح ہوا ہے, یہ ہے کہ کوئی کلوژن نہیں تھا, یعنی کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھا, لیکن کلوژن کے اوپر ابھی ذرا سوالات ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ ریلیز نہیں ہوگی تو اس طرح کے سوالات, اس طرح کے تجزیہ کار جو ہمیں ملتے رہیں گے, اور جب تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ پوری رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے.
محسن صاحب, کانگریس صدر کے خلاف کچھ اور معاملات پر بھی اپنی چھان بین جاری رکھے ہوئے, آپ کے خیال میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں یہ جو مختلف انکشافات ہیں کتنے اہم ہوں گے؟
بہت اہم ہوں گے یہ انکشافات, اور جو آئندہ 2020 کی کیمپین ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیے, اس میں آپ کو زیادہ تلخی نظر آئے گی, ایک دوسرے پر سیاسی جو اٹیکس ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گے. اور اگر 2020 تک یہ رپورٹس سامنے نہیں آتی اور ابہام برقرار رکھا جاتا ہے, تو دونوں پارٹیز جو ہیں اس کارڈ کو اپنے اپنے طور پر استعمال کرتی رہیں گی. آپ دیکھیں کہ بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 2 سال کا عرصہ گزرا ہے, یہ جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے مہازرائی کی, ایک بڑی مہازرائی کی سیاست جو ہے وہ امریکہ میں ہمیں دیکھنے میں آئی. صدر کی طرف سے بڑے اٹیکس کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹس پر, اور اسی طرح ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی جانب سے بھی 2 سالوں کے دوران ایک لمحہ بھی شاید ایسا نہیں گزرا ہوگا جب صدر ٹرمپ کو کوئی انہوں نے آرام سے بیٹھنے کے لیے میسر کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے اور جو ٹرینڈ ہے اگر اسی طرح جاری رہا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو صدارتی الیکشن ہے جو 2 سال بعد ہوگا, اور جس کی انتخابی گہما گہمی اور سرگرمیاں ہمیں جون کے بعد نظر آنا شروع ہو جائیں گی جب ڈیموکریٹس پرائمری الیکشن کی طرف جانا شروع ہوں گے, تو وہ سارے معاملہ جو ہیں یہ ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے.
اچھا سہر جی, میرا آپ سے آخری سوال ہے, ہمارے پروگرام کا وقت میں چونکہ 2-3 منٹ ہی رہ گئے ہیں, تو ابھی آپ نے محسن صاحب کی بات سنی, آپ کے خیال میں روس سے 2016 کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی کا معاملہ, جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ کوئی وہ ساز باز نہیں تھی, لیکن عوام کے شکوک و شبہات, اور پھر 2020 کے صدارتی انتخابات کی مہم پر, اب یہ ساری چیزیں کس طرح سے اثر انداز ہوں گی, اور ابھی بھی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 2020 کے انتخابات میں بیرونی مداخلت کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟
سب سے پہلے میرے خیال میں تو کوئی فورن انٹرفیئرنس کم از کم 2020 میں تو نہیں ہوگی, لیکن اس وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک جو انٹرفیئرنس ہوئی تھی روس کی طرف سے وہ ذرا کچھ چیزوں کو سیف گارڈ کر دیا گیا ہے, اور ذرا کوشش کی گئی ہے کہ یہ دوبارہ نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بھائی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا جو ٹرمپ کیمپین تھی انہوں نے کتنی روس سے بات چیت کی, آئی تھنک ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو بھی ہمیں کوشش کرے گا ہم سے بات چیت کرنے کی, ہم ان سے بات چیت کریں گے, چاہے وہ بے شک وہ ایک فورن گورنمنٹ کے حصہ ہی کیوں نہ ہو. تو آئی تھنک یہ امریکہ کے قانون کے مطابق یہ کسی اور سے بات کرنا ایز سچ غیر قانونی بات نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا, ان کے ساتھ کوئی ایسے ایکشنز کرنا جس سے الیکشن میں کوئی کمی ہو, الیکشن کمزور ہوں, وہ غیر قانونی بات ہے. تو یہ اس کا کوئی ابھی فی الحال ملر رپورٹ میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اب لیکن پھر بھی یہ ہے تو ذرا عجیب سی بات, لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 2020 میں ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں پھر بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کینڈیڈیٹس جو ہوں گے دونوں اس بات کو بہت کیئرفلی لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہ خود کسی فورن گورنمنٹ کے آفیشل سے نہ ملیں, کیونکہ ابھی بھی جیسے کہتے ہیں ایک سٹکی افیئر ہے. بے شک یہ صدر ٹرمپ کو وہ نہیں ہے گلٹی, کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے کولوژن کا, لیکن پھر بھی ایسی بات ہے جو بہت ڈینجرس ہے اور جو بہت آسانی سے ایک غیر قانونی بات میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک سب لوگ بہت کیئرفل رہیں گے 2020.
بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اور میزبان بہجت جیلانی, پروڈیوسر اسور امام اور انجینئر جو گل کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. انہی پروگراموں میں ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔
پاکستان میں سولر بجلی کا نیٹ میٹرنگ سسٹم، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے متبادل توانائی، خصوصاً شمسی توانائی پر توجہ مرکوز ہو رہی ہے، جس میں حکومت اور غیر سرکاری ادارے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سولر سسٹمز کی تنظیم سے متعلق ایک اولین ادارہ سولر سگما ہے، جو مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں سولر بجلی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اس ادارے کی فاؤنڈر اور چیف کمیونیکیشن آفیسر صوبیہ نثار نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اپنے ادارے کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔
سولر سگما پاکستان کی سولر انڈسٹری کی پہلی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اور مختلف سیکٹرز میں ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ڈومیسٹک، کمرشل، انڈسٹریل اور ایگریکلچرل فیلڈ شامل ہیں۔
صوبیہ نثار نے کہا کہ ان کی کمپنی کا سب سے اہم کام پاکستان میں سولر بجلی کا نیٹ میٹرنگ سسٹم متعارف کرانا ہے۔
نیٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ پاکستان میں نیا ہے، اور اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس بھی ہم نے ہی کروایا ہے۔ پاکستان میں ہمیں اس کو انٹروڈیوس کروانے میں اور اس کو ایکسیپٹ کروانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے لیے ہماری کمپنی نے انتھک محنت کی اور مسلسل جد و جہد بھی کی، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے اب یہ بات کہتے ہوئے کہ اب پاکستان میں نیٹ میٹرنگ کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت مختلف ہے۔
نیٹ میٹرنگ کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے صوبیہ نثار نے کہا،
نیٹ میٹرنگ ایک ایسا سلوشن ہے جس سے نہ صرف بجلی کے بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ جو کلائنٹس ہیں وہ اپنے اینڈ پہ نیٹ میٹرنگ سسٹمز انسٹال کر کے اپنی بجلی کی ضروریات بھی اس سے پوری کر سکتے ہیں، اور ایڈیشنل جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ گرڈ میں واپس انجیکٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو بیچ کے، تو وہ اپنی ارننگز بھی کر سکتے ہیں اس سے، اور اس سے گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور ان کا بھی لوڈ شیئرنگ ہوگی۔ اور اس سولر سگما نے اس ضمن میں نہ صرف ملک کے بڑے شہروں میں اویئرنیس سیشنز کروائے ہیں، بلکہ اسلام آباد میں آئسکو ہیڈ آفس میں پہلا ڈیمو سولر سسٹم بھی اپنے خرچے پر انسٹال کیا، جس کے بعد گورنمنٹ لیول پہ نیٹ میٹرنگ کے بارے میں مثبت رائے قائم ہوئی۔
انہوں نے اپنی کمپنی کے مختلف اہداف کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ہماری کمپنی مختلف لوکل اور انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہی ہے، اور اسپیشل ہمارے ٹارگیٹس ہیں جو دور افتادہ علاقوں میں جو اسکولس ہیں ان میں بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے، اور تاکہ وہاں پہ تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ کے پی کے میں مختلف علاقوں میں ہماری کمپنی نے پولیس اسٹیشنس کے اوپر سولر سسٹمس بھی لگا کر دیے ہیں، اور جس سے اب پولیس اسٹیشنس کی پرفارمنس کافی بہتر ہو گئی ہے، کیونکہ اب ان کو ان انٹرپٹیڈ الیکٹریسٹی میسر ہے اور وہ اپنا کام کافی بہتری سے انجام دے رہے ہیں۔
پاکستان میں سولر سسٹم تیزی سے کیوں نہیں پھیل رہا، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان کا ادارہ کیا کر رہا ہے، اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے صوبیہ نثار نے کہا،
لیکن ابھی تک پاکستان میں سولر انڈسٹری اس لیے زیادہ تیزی سے نہیں پھل پھول سک رہی کیونکہ سولر اکوپمنٹ نہ صرف مہنگا ہے بلکہ ایک عام آدمی کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سولر سگما مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں، تاکہ پاکستان کے دور افتادہ ان مقامات تک بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے جہاں یا تو گریڈ ابھی تک نہیں پہنچا، اور اگر گریڈ ہے تو اس کی پرفارمنس بہت پور ہے۔ اس سلسلے میں ہم ورلڈ بینک، جرمن سولر ایسوسی ایشن، لائٹنگ گلوبل، لائٹنگ پاکستان اور مختلف پاکستانی گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر چھوٹے سولر ہوم سسٹمز فراہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک عام آدمی کو آسان ماہانہ اقساط کے اوپر میسر ہیں۔
یہ تھی پاکستان میں سولر بجلی کا نیٹ میٹرنگ سسٹم متعارف کرانے والے ایک اولین ادارے سولر سگما کی فاؤنڈر اور کمیونیکیشن آفیسر سوبیا نثار، جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں گھریلو صارفین سولر بجلی کا نیٹ میٹرنگ سسٹم نصب کر کے اپنی بجلی کی ضروریات بھی کم خرچ سے پوری کر سکیں گے، بلکہ وہ ملک میں توانائی کے بحران کو دور کرنے میں بھی ایک کردار ادا کر سکیں گے۔
مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نہ صرف گورنمنٹ لیول پہ اس کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے، بلکہ بہت جلد نیٹ میٹرنگ کے مثبت اثرات ملک کی معیشت پہ نظر بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔